أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. سورة المنافقون کی آیت نمبر 9, 10 اور 11 کی تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار فرمایا کہ اگرچہ ان کے ڈیل ڈول اور چکنی چپڑی باتیں آپ کو اچھی لگیں لیکن یہ دشمن ہیں، آپ ان سے بچتے رہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ آؤ رسول کی طرف کہ وہ تمہارے لیے استغفار کر دیں تو اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تو یہ منافقین تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ ان کے کفر اور نفاق کی یہ حالت ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آپ کا استغفار قبول نہ کرے گا، اور ان کی اس عداوت اور بغض کی وجہ سے یہ ہدایت سے بھی محروم رہیں گے. اور یہ آپ کے اصحاب پر خرچ کرنے سے بھی روکتے ہیں تاکہ وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں، اور آپ کے اصحاب کو مدینہ منورہ سے نکالنے کے لیے لوگوں کو بھڑکاتے اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں. سو عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنین مخلصین ہی کے لیے ہے، اور تمام خزانے بھی زمین و آسمانوں کے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، غافل نہ کر دیں تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ ہیں ٹوٹے میں. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا ہوا اس سے پہلے کہ آ پہنچے تمہیں کسی کو موت، تب کہے اے رب کیوں نہ ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک تھوڑی سی مدت کہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو جب آ پہنچا اس کا وعدہ. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو. ان آیات کا خلاصہ تفسیر یہ ہے، اے ایمان والو تم کو تمہارے مال اور اولاد، اس سب سے مراد اس سے مجموعہ دنیا ہے، پوری دنیا کی چیز، اللہ کی یاد اور اطاعت سے اس سے مراد مجموعہ دین ہے، غافل نہ کرنے پائیں. یعنی دنیا میں ایسے منہمک مت ہو جانا کہ دین میں خلل پڑنے لگے، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ ناکام رہنے والے ہیں، کیونکہ نفع دنیاوی تو ختم ہو جائے گا اور آخرت کا ضرر اور خسارہ ممتد یا دائم رہ جائے گا. اور من جملہ طاعات کے ایک طاعت مالیہ کا حکم کیا جاتا ہے کہ لا تلہکم اموالکم، یعنی تمہارے اموال تمہیں ہلاک نہ کر دیں، غافل نہ کر دیں. اس کے عام مضمون میں سے ایک فرد خاص ہے، یعنی ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے حقوق واجبہ کو اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ کھڑی ہو. پھر وہ بطور تمنا و حسرت کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیر خیرات دے لیتا اور نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاتا. اور اس کی یہ تمنا و حسرت اس کے لیے غیر مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جبکہ اس کی میعاد عمر ختم ہونے پر آ جاتی ہے ہرگز مہلت نہیں دیتا. اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے، ویسی ہی جزا کے مستحق ہوگے. معارف و مسائل میں سے اس آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اس سورت کے پہلے رکوع میں منافقین کی جھوٹی قسموں اور ان کی سازشوں کا ذکر تھا، اور یہ سب کا خلاصہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہونا تھا. اسی وجہ سے ظاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی زکوۃ بھی بچے اور اموال غنیمت وغیرہ کا حصہ بھی ملے. اسی وجہ سے ان کی یہ سازش تھی کہ مہاجرین صحابہ پر خرچ کرنا بند کر دو. اس دوسرے رکوع میں خطاب مومنین مخلصین کو ہے، جس میں ان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ دنیا کی محبت میں ایسے مدہوش نہ ہو جائیں جیسے منافقین ہو گئے. دنیا کی سب سے بڑی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں، مال اور اولاد. اسی لیے ان دونوں کا نام لیا گیا، ورنہ مراد اس سے پوری متاع دنیا ہے. اور حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ مال و اولاد سے محبت ایک درجے میں مضموم نہیں، ان کے ساتھ ایک درجے تک اشتغال صرف جائز ہی نہیں بلکہ واجب بھی ہو جاتا ہے. مگر اس کی حد فاصل ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یہاں ذکر سے مراد بعض مفسرین نے پانچ وقت کی نماز، بعض نے حج اور زکات، اور بعض نے قرآن قرار دیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں تمام طاعات اور عبادات ہیں، اور یہی قول سب کا جامع ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیاوی معیشت کے سامان میں اس قدر مشغول رہنے کی تو اجازت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی طاعت سے انسان کو غافل نہ کر دے کہ ان کی محبت میں مبتلا ہو کر فرائض و واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے لگے یا حرام اور مکروہات میں مبتلا ہو جائے. اور جو ایسا کرے ان کے بارے میں ہے اولئک هم الخاسرون، یعنی یہی لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے، کیونکہ انہوں نے آخرت کی عظیم اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کے بدلے میں دنیا کی حقیر اور فانی نعمتوں کو اختیار کر لیا. اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس آیت میں موت کے آ جانے سے مراد موت کے آثار کا مشاہدہ ہے، اور مراد یہ ہے کہ موت کے آثار سامنے آنے سے پہلے صحت اور قوت کی حالت میں اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے درجات حاصل کر لو، ورنہ موت کے بعد یہ مال وغیرہ تمہارے کچھ کام نہ آئے گا. اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ ذکر سے مراد تمام طاعات اور احکام شرعی کی پابندی ہے، جس میں ضرورت کے مواقع پر مال خرچ کرنا بھی داخل ہے. پھر یہاں صرف انفاق مال کو یعنی مال خرچ کرنے کو جدا کر کے بیان کرنے کی دو وجہ ہو سکتی ہے. اول یہ کہ اللہ اور اس کے احکام کی تعمیل سے انسان کو غفلت میں ڈالنے والی سب سے بڑی چیز مال ہی ہے. اس لیے جن چیزوں میں مال خرچ کرنا ہوتا ہے جیسے زکات، روشن، حج وغیرہ، ان کو مستقل بیان کر دیا. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ موت کے آثار کا مشاہدہ ہونے کے وقت یہ تو نہ کسی کے بس میں ہے نہ کسی کو اس کا تصور ہو سکتا ہے کہ اس وقت قضا شدہ نمازیں ادا کروں، یا فوت شدہ حج فرض ادا کروں، یا رمضان کے فوت شدہ روزے رکھوں. مگر مال سامنے ہوتا ہے اور یہ یقین ہو ہی جاتا ہے کہ اب یہ مال میرے ہاتھ سے چلا، تو اس وقت بھی تمنا ہو سکتی ہے کہ جلد سے جلد مال کو خرچ کر کے مالی عبادت کی کوتاہی سے ہی نجات حاصل کر لیں. نیز یہ کہ صدقہ تمام دوسری بلاؤں اور عذاب کے ٹلا دینے میں بھی مؤثر ہے. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جبکہ انسان تندرست ہو اور اپنی آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ خوف بھی ہو کہ مال خرچ کر ڈالا تو کہیں بعد میں خود محتاج نہ ہو جاؤں. اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس وقت تک نہ ٹلاؤ جب تک کہ روح تمہارے حلق میں آ جائے, اور مرنے لگو تو اس وقت کہو کہ اتنا مال فلاں کو دے دو, اتنا فلاں کام میں خرچ کر دو. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کے ذمے زکات واجب تھی اور ادا نہیں کی, یا حج فرض تھا اور ادا نہیں کیا, وہ موت سامنے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کی تمنا کرے گا کہ میں پھر دنیا کی طرف لوٹ جاؤں, یعنی موت میں اور کچھ مہلت مل جائے تاکہ میں صدقہ و خیرات کروں اور فرائض سے سبک دوش ہو جاؤں. اکم من الصالحین, یعنی وہ مرنے کے وقت بھی یہ تمنا کرے گا, مرنے کے وقت یہ بھی تمنا کرے گا کہ کچھ مہلت مل جائے تو ایسے اعمال کر لوں جن کی وجہ سے صالحین میں داخل ہو جاؤں, یعنی جو فرائض واجبات وغیرہ چھوٹے ہیں ان کو قضا کر لوں, جن محرمات اور مکروہات میں مبتلا ہوا ہوں ان سے توبہ اور استغفار کر کے بے باک ہو جاؤں. مگر حق تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتلا دیا کہ موت کے آ جانے کے بعد کسی کو مہلت نہیں دی جاتی, یہ تمنائیں ایسے وقت میں لغو اور فضول ہیں. سورۃ المنافقون کی آیات ترجمہ خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل مکمل ہوئے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کے ان پیغامات پر ہمیں پورے پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم.